اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وطن اور مملکت جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر تمام ملت پاکستان، تمام شہریان پاکستان، تمام طبقات پاکستان کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ آزادی اس قدر عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے، جس کی بنیاد پر باقی سارا انسانی نظام قائم کیا ہے، اور وہ دن اس وجہ سے مبارک ہے، مقدس ہے، عظیم ہے، چونکہ آزادی مبارک ہے، آزادی مقدس ہے، اور آزادی کو عظمت حاصل ہے۔ انسان آزاد فضا میں اور آزادی کے ذریعے سے اپنا مقصد انسانیت حاصل کرتا ہے اور انسانی نظام قائم کرتا ہے، انسانی قدریں قائم کرتا ہے، انسانی روابط اور انسانی احترام اور کرامت و شرف آزادی کی آغوش میں حاصل کرتا ہے، اور آزادی کے مقابلے میں غلامی، محکومی ہے، اسارت و قید، جس کے نتیجے میں انسان اپنی انسانی کرامت، انسانی شرف، انسانی شرافت کھو بیٹھتا ہے اور انسانی مقام سے گر کر، انسانی درجے سے گر کر حیوان کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور حیوان سے بھی زیادہ پست تر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نوع بشر کے لیے مقرر فرمائی ہے، لیکن اس کا حصول انسانوں کے واجبات اور انسانوں کے فرائض میں سے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو طرح کے امور اور کام مقرر کیے ہیں۔ ایک وہ امور ہیں، اشیاء ہیں، وسائل ہیں اور کام جو اللہ نے انسان کے حق میں خود اللہ نے انجام دے دیے ہیں، انسان کے ذمہ نہیں لگایا۔ جیسے آپ کی جسمانی ساخت ہے، ڈھانچہ ہے، بدن ہے، اور اس کے اندر روح ہے، آپ کی اندرونی صلاحیتیں ہیں، باطنی اور ذہنی، یہ انسان نے خود اپنے لیے نہیں بنانی اور فراہم نہیں کرنی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا طریقہ بتا دیا، قابلیت رکھ دی، اللہ نے نہیں بنائی بلکہ انسان کو حکم دیا ہے کہ یہ امور انسان نے خود بنانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا ہے، جسم دیا ہے، روح دی ہے، قابلیتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، توانائیاں دی ہیں، ان توانائیوں سے مزید جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ انسان کے سپرد کر دیا ہے، انسان کو دے دیا ہے، اور جو انسان کے ذمہ ہے اگر انسان کوشش کر کے اور محنت کر کے، سنجیدگی اختیار کر کے ان حقائق کو اور ان چیزوں کو بنا لے تو انسان کو نصیب ہوں گی، اور اگر انسان نے ان حقائق کو نہ بنایا تو انسان محروم رہے گا۔ آزادی پیدائشی طور پر اللہ نے کسی انسان کو اس طرح سے نہیں دی کہ مرنے تک تم آزاد رہو گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے نظام کے تحت آزاد رہو گے، بلکہ آزاد رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، قابلیت دی ہے، احساس دیا ہے، اور آزادی حاصل کرنے کے لیے توانائی دی ہے۔ اگر انسان اس توانائی کو خرچ کر کے آزادی حاصل کر لے تو یہ انسان کے لیے ایک بڑا ہدیہ ہوگا، اگر انسان نہ کرے، ساری عمر زندہ رہے اور غلامی اور محکومی کی زندگی گزارے، تو غلامی انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے درجے تک گرا دیتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک داستان ذکر کی ہے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے لیے اور اہل پاکستان کے لیے، آئینہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ داستان مقرر فرمائی اور لکھی ہے قرآن میں، اور وہ بنی اسرائیل کی داستان ہے، بنی اسرائیل کا ماجرا ہے۔ یہ قوم حضرت یعقوب نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب جو فرزند ہیں، بیٹے ہیں حضرت اسحاق نبی کے، اور حضرت اسحاق فرزند ہیں اور بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل کے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کا امام بنایا ہے۔ ان کی اولاد سے اسحاق پیدا ہوئے، اور اسحاق کی اولاد سے یعقوب پیدا ہوئے، اور یعقوب کی اولاد، ابنا اور بیٹے بنی اسرائیل کہلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اور اپنے اندر کمزوریوں کی وجہ سے فرعون کے غلام بن گئے ہیں۔ فرعون نے ان کو قید کر لیا ہے، اسیر بنا لیا ہے، اور فرعون نے ان کے لیے ایک عذابناک زندگی فراہم کی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ فرعون کے زمانے میں اور فرعون کے سرزمین پر مصر میں یہ بنی اسرائیل، انبیاء کے اولاد اور انبیاء کے بیٹے اور نسلیں، یہ غلام تھے، محکوم تھے، اور فرعون بدترین سلوک ان کے ساتھ رکھتا تھا، ان کو عذاب میں مبتلا رکھتا تھا۔ سوء العذاب، قرآن کریم کا جو اصطلاح ہے ان کے لیے، سوء العذاب میں مبتلا تھے یہ۔ اس سوء العذاب کی زندگی سے اللہ نے ارادہ کیا بنی اسرائیل کو غلامی سے اور اس نکبت، رسوائی، ذلت کی زندگی سے اور غیر انسانی زندگی سے نکال کر انہیں انسانی شرف، انسانی احترام، انسانی مقام اور انسانی درجہ دلوایا جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع وسائل، مواقع، اسباب اور رہبر، اور اسی طرح راستہ، رہنمائی، ہدایت ان کے لیے نازل کی۔ قرآن سے تورات اتاری منشور کے طور پر، منشور آزادی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہبر آزادی، اور حضرت ہارون کو رہبر کا معاون، آزادی کے راستے کا معاون، حضرت موسیٰ کو قوم کو آزاد کرانے کے لیے معجزات عطا کیے، طاقت عطا کی، عصا دیا، اور اسی طرح ایک بہت اہم کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے اختیار کیا، نبی بھیجے آزادی دلانے والے، رہبر کتاب بھیجی آزادی کا منشور، اور اسی طرح طاقت و وسائل عطا کیے، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ نے انہیں ایک نعمت دی آزاد کر کے اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے، ایک مخصوص مختص سرزمین ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، جسے قرآن نے سرزمین مقدسہ کہا ہے، ارض مقدسہ کہا ہے۔ یہ تمام اہتمام تھا آزادی کے لیے، قوم کو آزادی دلانے کے لیے یہ آزادی کے اسباب وسائل اور امکانات تھے جو اللہ نے ان کے اختیار میں قرار دیے، اور پھر غلام قوم کو غلامی سے نکال کر ان کی خوئے غلامی، عادات غلامی اور افکار غلامی، رہن سہن غلاموں والا، ان سے چھڑا کر آزاد انسانوں کا ڈھنگ سکھانے کے لیے ایک تربیتی مرحلہ ان کے لیے مقرر کیا۔ وہ تربیتی مرحلہ اللہ نے مختصر رکھا تھا، کارگاہ رکھی بنی اسرائیل کے لیے، غلاموں کے لیے، کہ غلاموں کو رہبر آزادی آزاد کرائے، اور آزاد کرا کے پھر انہیں ایک آزاد سرزمین پر لے آئے، اور آزاد سرزمین پر انہیں آزادی کی مشقیں کروائے، آزادی کی پریکٹس کروائے، آزادی کی ریہرسل کروائے، آزادی کا درس دے، اور آزاد قوم بنائے، آزاد فکر بنائے ان کی۔ لیکن یہ دورہ جو قرآن نے، جو اللہ نے مختصر رکھا تھا، بنی اسرائیل کی بے نظمی، غیر سنجیدگی اور بے تربیتی اور نالائکی کی وجہ سے بہت لمبا ہو گیا یہ دورہ، تربیتی دورہ، یعنی 30 دن کی کارگاہ تھی جو 30 سال لمبی ہو گئی۔ چونکہ بنی اسرائیل یہ مختصر سا سبق پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، غلامی کے ایام گزارے تھے فرعون کی غلامی میں، اور غلامی کے گہرے اثرات بنی اسرائیل پر پڑھے، ان کی نسلوں پر پڑھے، اور وہ اثرات رہبر آزادی، امام آزادی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کوشش کی، اپنی مقدور بھر کوشش کی کہ ان لوگوں کے اندر سے غلامی نکال دی جائے، اور آزادی ان کے اندر، ان کی فکر میں، ان کی شخصیت میں، ان کی سوچ میں، ان کے سماج میں، ان کے وجود میں بھر دی جائے، لیکن یہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اور آخر کار رہبر آزادی نے اکتا کر، تھک کر، ہار کے اللہ سے التجا کی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، میں نے انہیں تھکا دیا ہے، انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، ان کے اندر سے ذرا برابر خوئے غلامی دور نہیں ہوئی، اور پستی اور ذلت کم نہیں ہوئی، بلکہ یہ اسی طرح پہلے کی طرح راسخ اور بدترین حالت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ ہوسرانی چاہتے ہیں، یہ لہو و لعب چاہتے ہیں، یہ صرف عیش و عشرت چاہتے ہیں، یہ لذت اندوزی چاہتے ہیں، لذت پرستی چاہتے ہیں، اور یہ ہرگز الہی مقاصد، اہداف حاصل کرنے کے لیے آزادی کی نعمت کے قدردان نہیں ہے۔ اور آخر کار ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر ایک ایسے حالات میں ڈال دیا جس کو قرآن نے سرگردانی اور کنفیوژن اور محرومی، مفلسی، پسماندگی کا دور قرار دیا، جس میں بنی اسرائیل کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا، اور ان کو سامریوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کو لٹیروں کے حوالے کر دیا گیا، ان کو غلاموں کے آداب سکھانے والوں کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ سزا ہے ایک قوم کو جو اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ جانے، اور اپنے اندر سے غلامی کی پلیدی ختم نہ کرے، اور آزادی کا رنگ نہ چڑھائے اور نہ سیکھے، آخر کار انجام ان کا اللہ کی طرف سے اس طرح کا مقرر ہوتا ہے جس میں وہ سرگردانی کی زندگی گزارتے ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں یہ آیات ہیں، چند ایک میں پڑھتا ہوں، اور یہ آئینہ ہے۔ آج 14 اگست 2025 کی شب ہے، شب آزادی ہے، اور کل یوم آزادی ہے۔ اس شب آزادی کو ہم اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، آزاد قوم کو، پاکستان کو، اس ملت کو اور اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں۔ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو، دیکھنے کے لیے میں کیسا لگ رہا ہوں، کیسے ہوں، آپ آئینہ کے سامنے، شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ آئینہ آپ کو آپ کی مکمل تصویر دکھا دیتا ہے، آپ جیسے ہیں ویسا آپ کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن اللہ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ہمارے لیے آئینہ قرار دیا ہے۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کیسے لگتے ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں۔ پاکستانی قوم آج آزادی کے 78 سال آزادی کو گزر گئے ہیں، آج اپنا آئینہ دیکھے، قرآن کے سامنے رکھے اپنے آپ کو، قرآن اس کا پورا آئینہ اس کو دکھا دے گا۔ جو کچھ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمارا میڈیا ہماری تصویر بناتا ہے، یہ کاسمیٹک تصویر ہے، یہ بیوٹی پارلر کی بنی ہوئی تصویر ہے اور حقیقی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت ساری کریم اور سرخیوں سے، پاؤڈر سے سجایا ہوا ہے، حقیقی تصویر ہمیں قرآن بتائے گا۔ یہ آئینہ ہم دیکھیں قرآن کا، اور اس میں اپنی تصویر دیکھیں کہ ہم آج آزادی کے 78 سال، 80 سال ہونے والے ہیں، 2 سال بعد پاکستان کی عمر 80 سال کی ہو جائے گی، اور پاکستانی قوم 80 سالہ قوم شمار ہو جائے گی۔ پہلے آئینہ دیکھ لیں کہ 78 سال میں کیا ہیں، کہاں پہنچے ہیں ہم۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں یہ آئینہ دکھایا ہے ہمیں، میں چند آیات اس کی پڑھتا ہوں اور پھر اس میں ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نعمتیں کیا دی تھیں اور ہم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور آج پاکستان اور پاکستانی قوم دونوں کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ 20 سے لے کر آگے آیہ 26 تک یہ مضمون ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، آزادی دلانے والے رہبر نے اپنی غلام قوم کو کہا جو غلامی میں مبتلا تھے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم بنی اسرائیل، آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تمہیں کیا نعمتیں دی ہیں، پہلی نعمت انبیاء دیے ہیں، آزادی کے رہبر اور آزادی کے پیشوا، وجعلکم ملوکا، اور حکمران، ملوک انبیاء آزادی کے رہبر ہیں اور پیشوا اور امام، اور ساتھ ہی حکمران بھی، تمہیں اللہ نے حکومتیں دی ہیں، سلطنت دی ہے اور حکمران دیے ہیں، وآتاکم ما لم یوت احدا من العالمین، رہبر آزادی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو پوری کائنات میں، پوری تاریخ میں، عالمین میں کسی کو اللہ نے یہ عطا نہیں کیا، اور دوسرا آپ کو اللہ نے ملوک دیے ہیں، حکمران آپ نے نہیں چننے، اللہ نے دینے ہیں، نبی اور حاکم یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی یاد کر لیں، جو حاکم خود چننا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ملوک اور حاکم، جعلکم، اللہ نے تمہارے لیے حاکم بنائے ہیں، حاکم چنے ہیں، جس طرح اللہ نے نبی چنے ہیں، حکمران اور حکومت بھی اللہ کا کام ہے، اللہ نے ان کو آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دیں۔ ایک عمومی ضابطہ بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، کسی اور قوم کو، کسی اور نسل کو، کسی اور جمعیت کو، کسی کمیونٹی کو کچھ بھی اللہ نے ان میں سے نہیں دیا جو آپ کو دیا ہے۔ اور پھر جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے کہ جو کچھ انبیاء آپ سے کروانے آئے ہیں، جو آپ کو حق دلوانے آئے ہیں، اور حکمرانوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ سب ناممکن ہے جب تک یہ تیسری نعمت حاصل نہ ہو، میسر نہ آئے۔ اور وہ تیسری نعمت ہے، یا قومی ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، یہ سرزمین، یہ مملکت، یہ وطن مقدس جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، تمہارے لیے مختص کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے، یہ سرزمین، اس کے اندر جاؤ، ابھی اس سرزمین میں جا کر جو انبیاء نے کہا ہے اس کو عملی جامہ پہناؤ، جو حکمرانوں نے کرنا ہے اس کے لیے سرزمین چاہیے، اس کے لیے ارض مقدسہ ہم نے، یعنی مقدس ہے یہ زمین تمہارے لیے، اور تم نے وہاں جا کر آپ نے وہ نظام قائم کرنا ہے جو آزاد، جس مقصد کے لیے، جس کی خاطر تمہیں آزادی دلوائی گئی ہے، اس نظام کے لیے یہ زمین ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اس مقدس ارض و زمین میں چلے جاؤ، سرزمین پر، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، اس سرزمین میں چلے جاؤ۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور واپس غلامی کی طرف نہیں پلٹنا، پشت نہیں دکھانا، فرعونیت کی طرف، ظلم و ستم و جبر کی طرف، اس ذلت و خاری کی طرف پلٹ کر نہیں جانا۔ اس سرزمین میں جا کر تم نے حکومت قائم کرنی ہے، اس سرزمین میں جا کر تم نے انبیاء کی تعلیمات کے مطابق الہی نظام قائم کرنا ہے۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پلٹ کر واپس اسی ذلت اور خاری اور رسوائی کی طرف چلے گئے تو تم گھاٹے میں ہو، خسارے میں ہو، ڈیفالٹر ہو، سب کچھ تمہارا ضائع ہو گیا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ قالو، اب اللہ نے سرزمین مقرر کی، راہبر نے بتایا کہ یہ وطن ہے تمہارا، یہ سرزمین ہے تمہاری، اس کو جا کر آباد کرنا ہے، اس کو بسانا ہے، اس کے اندر نظام قائم کرنا ہے۔ قوم جو غلامی سے نکل کر آئی تھی اور ابھی غلامی کے آثار غلام قوم میں اور غلام زادوں میں موجود تھے، انہوں نے غلامانہ جواب دیا، آزادی کے رہبر کو غلام قوم نے اور غلام زادوں نے، غلاموں کی اولاد نے غلامانہ جواب دیا، ذلیلانہ جواب دیا، حقیر جواب دیا۔ اور وہ جواب کیا تھا؟ قالو، یا موسیٰ، اپنے رہبر کو نام لے کے کہا موسیٰ، یہ نہیں کہا کہ اے رہبر، اے امام، اے نبی، اے پیشوا، یہ نہیں کہا، بے ادبی کے ساتھ کہا اے موسیٰ۔ قالو، یا موسیٰ، انا فیہا قومن جبارین، اے موسیٰ، جس وطن سرزمین میں جانے کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہو، اس میں تو جبار، ستمگر، طاقتور اور ظالم مافیا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر ہم کیسے اس سرزمین میں جائیں؟ آگے ظالم نظر نہیں آتے، طاقتور مسلح طاقتیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اس سرزمین پر ہمارے وطن پر قبضہ ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم قوم جو فرعون کے ستائے ہوئے ہیں، اب آئیں ان ظالموں سے جا کے ٹکرا جائیں ہم، اور اپنا سرزمین اور اپنا وطن آزاد کروائیں ان سے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں جائیں گے، یہ سرزمین ہمارے لیے مقدس ہے لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ انا لن ندخلہا، ہم اس میں ہرگز نہیں جائیں گے، حتی یخرجو منہا، جب تک یہ جبار قوم، ستمگر قوم، ظالم قوم اس وطن سے باہر نہیں چلی جاتی، اس وقت تک ہم اس سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب یہ سارے نکل جائیں گے اس کے بعد، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم اس وقت جائیں گے۔ ہم ہرگز اس صورتحال میں، اس موجودہ صورتحال میں اپنے وطن، اپنی سرزمین میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون ان عم اللہ علیہما، دو بندوں نے، دو مردوں نے، روایات میں ہے کہ وہ دو مرد، دو بندے، یہ دونوں بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، ان دونوں نے کہا، جن پر اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کی خاص نوازشیں تھیں، اللہ کا لطف و کرم ان دونوں پر تھا، دو مردوں پر، ان دونوں نے اپنی قوم کو کہا، ادخل علیہم البابا، جو ڈرو نہیں، اس سرزمین مقدس میں، اس وطن میں چلے جاؤ اور دروازے سے جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب آپ اپنی سرزمین پر جانا چاہو گے، عزم کرو گے، داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہارا اس جبار قوم پر غلبہ ہو جائے گا، تمہیں کامیابی ہوگی اور تمہارے ہاتھ میں تمہاری سرزمین اور وطن تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز کے بھروسے، اسلحہ نہیں ہے، فوج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف عوام ہیں، پبلک ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر اعتماد کرو اور توکل کرو۔ قالو، پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ تاکیدن کہا، دوبارہ کہا کہ پھر بھی اس حوصلہ افزائی کے بعد رہبر آزادی نے انہیں پھر دوبارہ تیار کیا، آمادہ کیا کہ آپ اپنے وطن اور اپنی سرزمین میں جاؤ اور اس کو سنبھالو، آپ کے جاتے ہی وہ نکل جائیں گے، وہ قوم بھاگ جائے گی۔ لیکن انہوں نے دوبارہ، غلاموں نے پھر اپنے رہبر کو جواب دیا، قالو یا موسیٰ، پھر موسیٰ کہہ کے پکارا، امام اور نبی اور پیشوا کہہ کر نہیں پکارا، مولا کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ موسیٰ کہہ کر کہا کہ یا موسیٰ، انا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا، موسیٰ پھر دوبارہ سن لو، یہ ہمارا پکا موقف ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ہرگز اس میں، اس وطن میں نہیں جائیں گے جب تک ظالم، جبار اور قابض اس سرزمین میں ہیں، ہم ہرگز اس سرزمین میں داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آزاد کرانا ہے وطن، وطن آزاد کرانا ہے، چونکہ قوم تو آزاد ہو چکی تھی فرعون سے، اب سرزمین آزاد کرانا ہے، وطن آزاد کرانا ہے، آزاد قوم اب وطن کی آزادی کے لیے تیار نہیں ہے، وطن پہ قبضہ ہے، سرزمین پہ قبضہ ہے، سرزمین قابضین کے پاس ہے، دشمنوں کے پاس ہے، اور قوم فرعون سے آزاد ہو کے وطن کے باہر سرحدوں پر رک گئی ہے، ضد کر کے اپنے رہبر کے ساتھ کہ ہم ہرگز جانے والے نہیں ہیں، آگے ہمیں خطرہ نظر آتا ہے، کیا کرو؟ اب قوم نے رہبر کو کہا کہ اگر آزادی دلانی ہے وطن کو تو آپ جاؤ اپنے رب کے ساتھ، چونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ رب کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے رب کو بھی آزادی چاہیے وطن کی، اور آپ بھی رب کی طرف سے مامور ہو، ڈیوٹی ہے وطن آزاد کرانے کی، تو آپ اور رب دونوں جو آزادی پسند ہو، آزادی چاہتے ہو، دونوں جاؤ، جا کر ہمارا وطن دشمنوں سے آزاد کرو، فذهب انت وربک، آپ جاؤ اور آپ کا رب دونوں جاؤ، جا کر لڑائی کرو، جنگ کرو، قبضہ چھڑاؤ اور وطن آزاد کرا کے پھر ہمیں کہو، فقاتلا، قتال کرو، جنگ کرو آپ دونوں، آپ اور رب، انا ہاہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قعود کی حالت میں، استراحت و آرام کی حالت میں ہیں، ہمارے لیے راشن کا انتظام کر جاؤ، ہمارے لیے گھروں کا انتظام کر جاؤ، ہمارے لیے وسائل زندگی فراہم کر کے جاؤ، چونکہ آپ کے بعد ہمیں کھانا پینا تو چاہیے ہوگا، آپ جنگ کرنے چلے جاؤ گے، پیچھے مملکت آزاد کرانے جاؤ گے, پیچھے قوم کا کیا بنے گا؟ تو قوم اور ملک دونوں آپ کے ذمہ, آپ کے اور رب کے ذمہ ہیں کہ قوم کے لیے راشن لو اور وطن کو آزاد کرانے کے لیے دونوں جنگ کرو آپ. یہ انہوں نے اپنے پیشوا کو کہا. قالا, حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے قوم کی حالت دیکھ کر, قوم کے عزائم دیکھ کر, قوم کا رویہ دیکھ کر, عکس العمل دیکھ کر اپنے رب سے یہ عرض کی. حضرت موسیٰ نے قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی, اے پروردگار میں اپنے نفس کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں, میرے اختیار میں صرف دو نفوس ہیں, ایک میں اور ایک میرا جانشین میرا بھائی, جیسا میں کہتا ہوں یہ کرتا ہے, لیکن یہ باقی ساری قوم ان دو کے علاوہ, رہبر اور رہبر کے جانشین کے علاوہ, رہبر اور رہبر کے معاون کے علاوہ, یہ باقی ساری قوم یہ ہماری بات نہیں سنتی, یہ بے شعور ہیں, یہ آمادہ نہیں ہیں. لہٰذا اے پروردگار اس موقع پر جب رہبر آزادی چاہتا ہے اور قوم تیار نہیں ہے, لہٰذا اس رہبر کا قوم سے فاصلہ ڈال دے, علیحدہ کر دے. انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین, یہ قوم فاسق ہے, فاجر ہے, یہ ستمگر ہے, یہ معصیت کار ہے, یہ مجرم قوم ہے, اور میں رہبر ہوں آزادی کا. قوم اور رہبر میں آپس میں کوئی چیز ملتی جلتی نہیں ہے, رہبر آزادی پسند ہے اور قوم غلامانہ ذہنیت رکھتی ہے, ذلت چاہتی ہے. رہبر عزت چاہتا ہے, قوم ذلت چاہتی ہے, آسائش چاہتی ہے, آرام چاہتی ہے. لہذا اللہ سے دعا کی ففرق, فاصلہ ڈال دے, تفرقہ ڈال دے, علیحدگی کر دے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ڈال دے, فرق ڈال دے, انہیں مجھ سے الگ کر دے اور مجھے ان سے الگ کر دے. میں اس قوم کے اندر زیادہ مزید ان کی رہنمائی کے لیے اب نہیں ہوں اور یہ میری اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے. قالا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے موسیٰ علیہ السلام کی شکایت کے جواب میں اب بنی اسرائیل کو سزا سنائی. سزا کیا تھی؟ سزا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اب آپ کو آزاد وطن, اگر وطن کی آزادی عزیز نہیں ہے, وطن آزاد نہیں کرانا چاہتے اور سرزمین میں جانا نہیں چاہتے اور رہبر کے ذمے سب کچھ ڈال دیا ہے, تو اس کی سزا یہ ہے. سزا یہ ہے, قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنا, یہ وطن 40 سال تک تمہارے لیے ممنوع ہے. اب اپنے وطن میں 40 سال تک قدم نہیں رکھ سکتے, یہاں پر آ کر آباد نہیں ہو سکتے آپ. 40 سال کیا کرو؟ یتیہون فی الارض, تیہ کرو گے. قرآن کی اصطلاح ہے, ہمیں انگلش کی اصطلاحات اور ہر زبان کی معلوم ہے, میڈیا کی اور انٹرنیٹ کی, لیکن اپنی دین کی اصطلاح جوانوں کو معلوم نہیں ہے. یہ قرآنی اصطلاحات آپ کو ازبر ہونی چاہیے. اتنا قرآن پڑھو, قرآن سنو, سمجھو, روزمرہ گفتگو میں قرآن کی اصطلاحات, قرآنی ٹرمینالوجی استعمال کرو آپ. تی تین حروف سے تیہ کا لفظ لکھا جاتا ہے اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے یتیہونا, یعنی اب تم زمین پر گھومتے رہو, زمین پہ منڈلاتے رہو, زمین پہ سرگردان رہو, زمین پر آپ سر کھپاتے رہو, کبھی مشرق کو جاؤ, کبھی مغرب کو جاؤ, کبھی ادھر جاؤ, کبھی ادھر جاؤ, نہ آپ کو منزل ملے گی, نہ آپ کو راستہ ملے گا, نہ آپ کو مقصد ملے گا, نہ آپ کو رہبر ملے گا, نہ آپ کو پیشوا ملے گا, نہ آپ کو قائد ملے گا, نہ آپ کو لیڈر ملے گا, نہ آپ کو کوئی رہنمائی ملے گی. تمہیں اللہ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے, تمہیں اللہ نے اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے, تمہیں اللہ نے سامریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے, تمہیں اللہ نے ظالموں کے، ستمگروں کے اور جبارین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، وہ تمہارے لیے فیصلے کریں گے، وہ تمہارے لیے اب سوچیں گے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، یہ سرزمین، یہ وطن تمہارے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ داستان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ماجرا اور قصہ قرآن میں اس لیے ذکر فرمایا ہے تاکہ مومنین، مسلمین، مخاطبین قرآن اس میں اپنا حلیہ دیکھیں، اپنی تصویر دیکھیں، اپنا انداز دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن کا قانون ہے کہ جو انہوں نے کیا وہی اگر آپ نے بھی تکرار کیا تو جو ان کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ اللہ کے قانون ایک ہیں، سنتیں ایک ہیں، اللہ کے قوانین تمام انسانیت کے لیے ایک جیسے ہیں، خواہ وہ نوح کی قوم ہو، وہ لوط کی قوم ہو، وہ بنی اسرائیل کی قوم ہو، وہ موسیٰ کی قوم ہو، وہ عیسیٰ کی قوم ہو، یا وہ امت محمد عربی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی قوم آ کر جو راستہ چنے گی انجام اس کا وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہو چکا ہے۔ یہ ایک معاشرہ، ایک قوم، ایک ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا اور اس کو وسائل دیے، اس کو مواقع دیے۔ ایک تو قرآن یہ تاریخ بیان کرتا ہے کہ ایک نئی ملت، نئی قوم، نیا وطن، نئی سرزمین، نئی حکومت، نئی آئیڈیالوجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وسائل تاریخ میں بنی اسرائیل کو دیے۔ دوسری دفعہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، تاریخ نے بھی ذکر نہیں کیا، دوسری دفعہ تاریخ نے آ کر لگ بھگ 2,000-2,500 سال بعد پھر یہ ماجرا تکرار ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونوں سے، ظالموں سے، ستمگروں سے اور مستکبرین سے ایک قوم کو آزاد کروایا، آزادی کے رہبر پیدا کیے اس کے اندر، اور ان لوگوں نے اس قوم کو آزادی دلائی، اور وہ قوم ہے ملت مسلمان برصغیر کی، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین مقدس مہیا کی اور انہیں حکم دیا کہ آپ غلامی سے نکلو، عذاب کی زندگی سے نکلو، ذلت اور خاری کی زندگی سے نکلو اور ارض مقدس، پاکستان کی ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اور یہاں پر اپنے رہبر، اپنے پیشوا کے مطابق اللہ کا نظام قائم کرو، دین کا نظام قائم کرو، قرآن کا نظام قائم کرو، امامت کا نظام قائم کرو، ولایت کا نظام قائم کرو۔ یہ سرزمین ہے، یہ رہبر و پیشوا ہیں، اور یہ آپ کے لیے موقع ہے۔ یہ سرزمین اس ملت کے حوالے کر دی گئی اور اس ملت نے اس سرزمین میں آ کر کیا کیا، یہاں یہ ہٹ درمی نہیں دکھائی تھی کہ ہم اس سرزمین میں نہیں جاتے بلکہ اس پر جبار قابض ہیں، بلکہ یہ جبار اللہ نے پاکستان سے باہر نکالے، وہ جبار انگریز تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو جبار برے صغیر پر حاکم تھے، قابض تھے، بنی اسرائیل کے ہاں جن جبارین کو، دو جبار تھے، ایک جو بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے فرعون، اور دوسرے جبار جنہوں نے بنی اسرائیل کی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، امالکہ۔ یہ امالکہ اور فرعون دونوں نے بنی اسرائیل کو غلام بھی بنایا اور ان کے وطن پر قبضہ بھی کیا ہوا تھا۔ پاکستان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے پاکستان کی قوم کو، مسلمین برے صغیر کو آزادی دلائی، رہبر آزادی پیدا کیا، وہ رہبر آزادی علامہ اقبال ہے، اور پھر اس رہبر آزادی کو ایک ہارون دیا جو دست و بازو تھا اور اس کا نام محمد علی جناح تھا۔ یہ اس امت کے موسیٰ اور ہارون، ان دونوں نے مل کر فرعون سے قوم کو نکالا اور انہیں آزادی کا سفر ڈالا اور ارض مقدس پاکستان میں ان کو داخل کر دیا۔ ارض مقدس پاکستان سے اللہ نے جبارین کا پہلے ہی صفایا کیا ہوا تھا. وہ جبار کون تھے؟ وہ وہی انگریز تھے جو فرعون بن کر مشترکہ ہندوستان پر قابض تھے اور جبار بن کر پاکستان کے سرزمین پر قابض تھے. اللہ نے جباروں کو بھی نکالا اور فرعونوں کو بھی نابود کیا اور ملت مسلمان کو اس سرزمین پر داخل کیا. اس وقت انہوں نے ہٹ درمی تو نہیں کی, یہ نہیں کہا کہ ہم داخل نہیں ہوتے, چونکہ کوئی جبار نہیں تھا آگے. جباروں سے خالی کرائی اور اس ملت کو اس وطن میں ارض مقدسہ میں داخل کیا, لیکن اس ملت نے جو خوگر تھی فرعونوں کی اور جباروں کی, جو ذلت کے اندر صدیاں گزار چکی تھی اور جن کے اندر غلامی اور ذلت رچ بس گئی تھی, ان کی ہڈیوں میں, ان کی رگوں میں, ان کے خون میں اتر گئی تھی, اور ان کے معلمین نے, ان کے ذلت کے رہبروں نے, ذلت کے استادوں نے ان کو ذلت گٹی میں پلا دی. اشربا فی قلوبہم العجل, جس طرح گوسالہ پرستی کی محبت پلا دی گئی بنی اسرائیل کو, اسی طرح مسلمانوں کو بر صغیر میں گوسالے کی محبت, انگریزی گوسالے کی محبت پلا دی گئی. اشربا فی قلوبہم الانگلسا, یا انگلترا, عربی میں انگلستان کو انگلترا کہتے ہیں. اشربا فی قلوبہم الانگلترا, ان کے رہبروں نے, سر سید احمد خان نے اور سر سید احمد خان کے وارثوں نے ان کو گوسالے کی محبت ان کے دلوں میں انڈیل دی اور انہیں اسی فرعون کا عاشق بنا دیا, اسی اجل کو, اسی گوسالے کو ان کے اندر پلا دیا. اور آج صرف ایک محبت فرد فرد کے اندر نظر آتی ہے, انگلستان اور انگریزی کی. انگریز اور انگریزی یہ اس غلام ملت کے لیے ہدف بن گئے, مقصد بن گئے, جنت بن گئے, اور یہ ان کے لیے ایک اعزاز بن گیا. انگریزی اور انگریز, اس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے تیار کیا. اور یہ راستہ ان سامریوں نے بتایا جنہوں نے بنی اسرائیل کو گوسالے کی محبت پلا دی, اور جو موسیٰ نے محبت پلائی اللہ کی, آزادی کی اور وطن کی, وہ چیز انہوں نے نوش نہیں کی. سامری نے جو کچھ پلایا وہ انہوں نے نوش کر لیا. یہ آئینہ ہے قرآن ملت پاکستان کے لیے, اور آپ کو بتا رہا ہے کہ تاریخ میں ایک دفعہ اللہ نے یہ وسائل, یہ اہتمام آزادی کا ایک ملت کے لیے کیا, اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے, اور دوسری دفعہ یہ اہتمام مسلمانوں کے لیے کیا اور برصغیر میں کیا, اور مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کی ارض مقدسہ بنا کر ان کے حوالے کی. لیکن وہی ماجرا جو بنی اسرائیل نے انجام دیا تھا اور جس کے نتیجے میں ان کے رہبر نے آخر کار اللہ سے کہا کہ خدایا یہ ضدی قوم, یہ ہٹ درم قوم, یہ غلامی کی خوگر قوم, یہ گوسالہ پرست قوم, یہ بچھڑا پرست قوم, یہ میری راہ پر نہیں ہے, میرا کوئی حکم نہیں مانتے, میں ان کو کہتا ہوں وطن آزاد کراؤ, یہ وطن آزاد کرانے کے لیے نہیں تیار, مجھے کہتے ہیں تو اور تیرا رب جاؤ اور یہ کام کرو, اس لیے میں نے اس قوم کی قیادت نہیں کرنی, امامت نہیں کرنی, اور اس قوم کو تو خود انتظام کر, جس کے قابل ہیں وہ انہیں دے دے اور مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. اور اللہ نے یہ دعا سن لی اور موسیٰ علیہ السلام کو قوم سے دور, قوم کو موسیٰ سے دور کر کے, اور 40 سال تک وطن ان پر ممنوع قرار دیا, اور ان کو سرگردانی کی حالت میں, اور ان کو آوارگی کی حالت میں, اور ان کو در بدر کر دیا. یہ مارے مارے پھرتے رہے اور ان کو کچھ سمجھ نہ آئے. 40 سال تک بنی اسرائیل, روایات میں ہے, تاریخ میں ہے کہ یہی بنی اسرائیل یہ 40 سال تک صحراؤں میں گھومتے رہتے تھے, اور ان صحراؤں میں دن کو دھوپ ہوتی تھی, دن کو پہاڑوں کے سائے میں, درختوں کے سائے میں یہ آرام کرتے, رات کو سفر کرتے تھے, اور رات کے سفر میں یہ اپنے گرد گھوم رہے ہوتے تھے گول چکر میں. جہاں سے چلتے تھے صبح کے وقت وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے. یہ تیہ کی حالت ہے کہ جہاں سے نکلے ہو وہیں دوبارہ پہنچ گئے ہو, اتنی کوششوں کے بعد, اتنے سفر کے بعد. خب عزیزان, 78 سال بعد قرآن پڑھ کے اپنا جائزہ لو کہ ارض مقدسہ اللہ نے تمہیں دی تھی اور ارض مقدسہ پر جب تم آئے تو کیا کیا، آج ارض مقدسہ پاکستان کی کیا حالت ہے اور اس میں آباد قوم کی کیا حالت ہے، رہبر آزادی کہاں ہے، اللہ کا نظام کہاں ہے، قرآن کا نظام کہاں ہے، حکومت و ملوک اللہ کے کہاں ہیں۔ خب اللہ نے تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، تمہیں جبارین کے حوالے کر دیا ہے، وہ جبار کبھی جرنیل بن کر، کبھی جمہوری منتخب حکمران بن کر، کبھی بے رحم حکمران بن کر، جنہوں نے آ کر 78 سال میں تمہاری معیشت کا دیوالیہ نکال دیا، تمہیں مقروض کر دیا، تمہیں پسماندہ کر دیا، وطن ناامن کر دیا، اور وطن کے اندر دہشت گردی اور فرقہ واریت اور ہر برائی وطن کے اندر ایجاد کر لی، ارض مقدسہ کو انہوں نے فساد سے بھر دیا ہے، اور اب یہ ملت سوچ کیا رہی ہے کہ انگریزی پڑھو اور پاکستان سے بھاگو، پاسپورٹ بناؤ اور باہر کسی سرزمین پر جا کر پناہ لو، کسی اور سرزمین پہ جا کر اس کا سہارا لو۔ یہ تمہاری درگت کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے، ان نعمتوں کی اگر قدر نہیں جانو گے، نبیوں کی قدر نہیں جانو گے، اماموں کی قدر نہیں جانو گے، اوصیاء کی قدر نہیں جانو گے، اطاعت نہیں کرو گے، تو اللہ نبی امام تم سے لے لے گا اور تمہیں جبارین کے حوالے کر دے گا، سامریوں کے حوالے کر دے گا۔ اور یہی ہوا ہمارے ساتھ، ہم سے اللہ نے نعمتیں لے لی، جو دی تھیں وہ لے لی، جو اختیار ہمیں دیا تھا وہ لے لیا۔ آج خصوصاً آپ غور کرو کہ امام موجود ہیں لیکن ہم محروم ہیں امام سے، چونکہ اس امام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، امام عصر نے، امام حاضر و موجود نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اس فاسق و فاجر قوم اور میرے درمیان فاصلہ ڈال دے، اور اللہ نے فاصلہ ڈال دیا، اور 1200 سال سے رہبر زندہ ہے، موجود ہے، لیکن آپ کے درمیان نہیں ہے، اور آپ کو اجازت نہیں ہے رہبر تک پہنچنے کی۔ کیوں؟ کہ آپ کے اندر وہ صفت آ گئی ہے جو بنی اسرائیل کے اندر تھی، اس قوم کے اندر نہ وطن کی قدر جانی، نہ دین کی قدر جانی، نہ رہبر کی قدر جانی۔ جب نہیں جانی تو تی کا زمانہ ہے، بنی اسرائیل کا 40 سالہ تھا، ہمارا 80 سالہ زمانہ گزر گیا ہے سرگردانی اور اس بھاگم بھاگ میں اور اس افراتفری میں، اور ہم آج بھی دیکھیں اپنی سرزمین کا جائزہ لیں، جبارین نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس ملت نے کیا کیا اس وطن کے ساتھ، وطن کو سنبھالا نہیں، وطن کو آباد نہیں کیا، وطن کو لوٹا ہے، وطن کو کھایا ہے، وطن کو تقسیم کیا ہے، اور وطن کے اندر ہر وہ غلط کام جو نہیں کرنا تھا وہ وطن کے اندر کیا ہے، اور آج وطن کی یہ حالت بنا دی ہے۔ اور ایسے میں ہم 78واں یوم آزادی منانے کے لیے آئے ہیں کہ جب وطن کو ہم سب نے مل کر اتنا کمزور کر دیا ہے کہ دشمن، مودی جیسا دشمن، خونخوار قصاب دشمن، بے رحم، وہ اس وطن پر حملے کا سوچتا ہے اور چڑھائی کر دیتا ہے اور اس پہ قبضے کی سوچتا ہے، یہ ذمہ دار یہ ملت ہے جن کے پاس ارض مقدسہ آئی تھی، اور ارض مقدسہ ہم نے ان جباروں کے اور ان اقتدار پرستوں کے حوالے کر دی۔ ملت نے اپنے آپ کو وطن سے لا تعلق کر لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطن حکمرانوں کا ہے، وطن سرمایہ داروں کا ہے، وطن صدر اور وزیراعظم کا ہے، وطن جرنیلوں کا ہے، وطن افسر شاہی کا ہے۔ نہیں عزیز من، قرآن یہ کہتا ہے نہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب الله لكم، ارض مقدسہ ملوک کے لیے، حکمرانوں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، ملا کے لیے نہیں ہے، كتب الله لكم، آپ کے لیے، امت کے لیے، عوام کے لیے سرزمین مقدس اللہ نے رکھی ہے۔ اس پاکستان کے مالک، اس پاکستان کے وارث، اس پاکستان کے با اختیار لوگ جن کو اللہ نے یہ ہدیہ دیا ہے، وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ وہ پاکستان کی وہ نسلیں ہیں جو پاکستان میں آئی ہیں، لیکن پاکستان کو جباروں سے آزاد نہیں کرا سکی۔ اللہ نے آزاد کر کے دیا۔ اب یہ نقطہ پہلے بھی بیان کیا ہے، اس کو غور سے سنیں جوانان، اور ساری ملت کے لیے غور طلب نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ارض مقدسہ پاکستان میں کر کیا رہے ہیں۔ آپ عزیزان، چونکہ الحمدللہ اللہ کے لطف و کرم سے اور اللہ کی توفیق سے آپ کا تعلق تشیع سے ہے، مسلک امامت اور مسلک ولایت سے ہے، اور یہ بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ الحمدللہ، ہم شکر خدا بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل البیت کا، امیر المومنین کا، اور امام حسین کا، اور ائمہ اطہار کا پیروکار بنایا ہے۔ اس وقت اس سرزمین مقدسہ پر آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان میں تشیع کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اب یہ بات آپ سب سمجھتے ہیں، کس کے ساتھ ہے؟ سنی کے ساتھ۔ یہ جنگ پاکستان میں ہر شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ تیرا دشمن مسلمان سنی ہے، سنی تیرا دشمن ہے، اور تو نے اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ سنی کو کیا بتایا گیا؟ کہ تیرا دشمن اس ملک میں شیعہ ہے، اور تو نے اس دیش سے، اس مملکت سے، اس ارض مقدسہ سے تشیع کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ سنی کو ٹارگٹ دیا گیا، اور ادھر شیعہ کو بتایا گیا کہ تیرا دشمن سنی ہے۔ کس نے بتایا؟ انہی فرعونوں نے، انہی انگریزوں نے۔ ان انگریزوں نے یہ طبقہ پیدا کیا جنہوں نے سرزمین مقدسہ پاکستان میں ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ اس سے پہلے انہی انگریزوں نے ایک اور جرم کیا، جس جرم کی آج سزا ہم بھی بھگت رہے ہیں اور باقی اقوام بھی، اور وہ کیا تھا؟ اور وہ یہ تھا کہ شیعہ سنی جھگڑے سے پہلے ہندو مسلم تفرقہ، ہندو مسلم جنگ شروع کروائی گئی۔ اگر شیعہ سے، اگر ہندو سے پوچھو تمہارا دشمن کون ہے، آج پوچھو جا کر ہندوستان کے ہندو سے پوچھو تمہارا دشمن کون ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان، پاکستان۔ پاکستان کے مسلمان سے پوچھو تمہارا دشمن کون ہے، کہتا ہے ہندو۔ اب یہ موجودہ صورتحال ہے کہ ہندو کا دشمن مسلمان، مسلمان کا دشمن ہندو، اور پھر مسلمان جس کو بتایا گیا کہ تیرا دشمن ہندو ہے، ہندو کو چھوڑ کر پاکستان کے مسلمان نے مسلمان کو اپنا دشمن بنا لیا اور فرض کر لیا ہے۔ یہ سامریوں کا کام ہے۔ کس سرزمین پہ، کس قوم کے ساتھ یہ المیہ اور سانحہ رونما ہوتا ہے؟ یہ سانحہ اس قوم کے ساتھ رونما ہوتا ہے جو اپنے الہی رہبر و پیشوا کی قدر نہیں جانتے، اور وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے اس قوم سے اٹھا لے، اور اللہ اٹھا کر اس قوم کو خود اس کے حوالے کر دیتا ہے، تیہ کی حالت میں اس کو ڈال دیتا ہے، سرگردان بنا دیتا ہے، اور سرگردانی میں سامری پیدا ہوتے ہیں، وہ سامری آ کر ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا لیتے ہیں۔ اور اصل المیت تھا کیا؟ آزادی ہم سے 14 اگست کو کس سے آزاد ہوئے؟ ہمیں یہ تاثر دیا گیا کہ ہم ہندوؤں سے آزاد ہوئے۔ دو قومی نظریہ، یعنی مسلمان قوم اور ہندو قوم، آزادی ہندو سے دلائی گئی۔ کیا 1947 سے پہلے مشترکہ ہندوستان پر ہندو مسلط تھا، ہندو کی حکومت تھی، ہندو حکمران تھا، اس کا قبضہ تھا سرزمین پر، ارض مقدسہ پر بھی اور ہندوستان پر بھی؟ خب یہ دھول کیوں جو کی اپنی نسل کی آنکھوں میں؟ یہ ہندو تو خود غلام تھا، ہندو محکوم تھا، مسلمان غلام تھا، مسلمان محکوم تھا، مسلمان اور ہندو دونوں پر فرعون کا قبضہ تھا، مسلط سرزمین پر انگریز قابض تھا، انگریز کی حکومت تھی، انگریز نے ذلیل کیا ہوا تھا، انگریز نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھیں، انگریز نے ہندوستان لوٹا تھا، انگریز نے یہ فتنے شروع کیے۔ جب آزادی حاصل کی تو کس سے حاصل کی؟ یہ ہمارے آزادی کے رہبر نہیں بتا سکے، لیکن پھر جو موسیٰ وقت تھا، موسیٰ بر صغیر تھا، جو واقعاً اللہ نے جس کو ید بیضا دیا تھا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ علامہ اقبال نے جو آزادی کی بات کی، اور علامہ اقبال نے جو فرعون کا چہرہ دکھایا اپنی ملت کو، کون فرعون ہے؟ علامہ اقبال کی ساری عمر گزر گئی اس ملت کو یہ بتانے میں کہ یہ گوری چمڑی، یہ انگریز، یہ پلید ابلیس شیطان فرعون ہے، یہ ستمگر ہے، یہ جبار ہے، یہ ہندوستان کے ہندو کا بھی اور ہندوستان کے مسلمان کا بھی دشمن ہے، اس کو لوٹ رہا ہے۔ علامہ اقبال نے تو یہ نشاندہی کی تھی کہ انگریز سے آزادی حاصل کرو۔ مسلمانوں کو اسلام سے کس نے روکا ہوا تھا؟ ہندو نے روکا ہوا تھا۔ ہندو تو خود غلام تھا، اکثریت میں ہونے کے باوجود ہندو غلام تھا، اور مسلمان بھی غلام تھے، ہندو کی نسبت تھوڑے تھے۔ یہ دونوں غلام انگریز کے تسلط میں تھے، انگریز کی غلامی میں تھے، اور آزادی انگریز سے ملی ہے۔ لیکن آج ہندوستان پاکستان جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آزادی ہندو سے ملی ہے، اور ہندو یہ سوچے کہ ہمیں آزادی مسلمانوں سے ملی ہے، جبکہ آپ کا اصل ذلیل کرنے والا حکمران اور فرعون وہ انگریز تھا۔ انگریز سے ذرا برابر نہ کسی پاکستانی کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، نہ کسی ہندو کے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ اور یہ چالاکی، یہ مکاری اسی انگریز کی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ظلم ہم نے کیا ہے، لوٹا ہم نے ہے، سب کچھ ہم نے کیا ہے، اگر ان کو ہم توق گلے سے نکال دیں اور انہیں کہیں تم آزاد ہو جاؤ، اپنی مرضی سے اپنی اپنی مملکت آباد کرو، تو یہ دونوں انگریز کے دشمن ہو جائیں گے۔ انہیں یاد آئے گا، ان کو یاد آئے گا کہ انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارے ساتھ، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ، ہماری سرزمینوں کے ساتھ، ہماری دولت و ثروت کے ساتھ ان انگریزوں نے کیا سلوک کیا۔ ان کی نسلوں کو یاد آئے گا، ان کے نصابوں میں لکھا جائے گا کہ ایک صفاق قوم، چمڑی گوری لیکن دل کالا، شخصیت سیاہ اور سیاہ روح، یہ اپنی سرزمین سے اٹھے ہندوستان لوٹنے کے لیے، اور 250 سال یہاں پر لوٹتے رہے، اور جب ان کو جانا پڑا تو یہ اہتمام کر کے گئے کہ کوئی فرعون پہ لعنت کرنے والا نہ ہندو ہو نہ مسلمان، بلکہ ان کو آپس میں اس طرح سے دشمن بنا جاؤ کہ ہندو مسلمان کو دشمن سمجھے اور مسلمان ہندو کو دشمن سمجھے۔ اور وہی آج ہو گیا، ہندو نے تو مسلمان پہ قبضہ نہیں کیا ہوا تھا، ہندو سے تو نہیں آزادی ہم نے حاصل کی، انگریز سے آزادی حاصل کی ہے۔ تو وہ کہاں ہے آج پاکستان کے مسلمان کے اندر؟ وہ نفرت ہے انگریز سے کہاں گئی؟ خود انگریز نے وہ نفرت ہٹا کر اس کی جگہ نفرت ہندو کی ڈال دی، ہندو کے دل میں مسلمان کی نفرت۔ اور پھر مودی جیسا بے شعور، صفاق، ظالم، ستمگر، اقتدار کے نشے میں دھت، اس نے اس نفرت کو ابھار کر اقتدار تک پہنچا، مسلمان پاکستان آ گیا، اور پاکستان میں اس نے مملکت بنائی، ارض مقدسہ۔ لیکن ارض مقدسہ میں انگریز کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ مسلمان قرآن کی تعلیم کے مطابق عمل کرتا رہا، قرآن کے اوپر چلتا رہا، تو یہ ایک دن انگریز پر لعنت کرے گا، انگریز کا دشمن ہو جائے گا، انگریزی کا مخالف ہو جائے گا۔ لہذا اس نے دوسرا کام یہ کیا کہ اب تو ہندو مسلم الگ ہو گئے، یہ مسلمان ادھر آ گیا، ہندو ادھر چلا گیا، جو مسلمان وہاں ہیں وہ ہندو مسلم جنگ لڑے، اور جو مسلمان پاکستان میں آ گئے ہیں یہ شیعہ سنی جنگ لڑے۔ شیعہ سنی جنگ کا فائدہ کیا ہوگا؟ شیعہ سنی جنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ شیعہ کو پتہ چلے گا کہ فرعون کون تھا اور مجھے ذلیل کس نے کیا، اور نہ سنی کو پتہ چلے گا فرعون کون تھا اور مجھے ذلیل کس نے کیا۔ یہ کام آپ کی زبان پہ امریکہ چڑھا ہوا ہے، آپ کی زبان پہ امریکہ چڑھا ہوا ہے، اس فرعون کا نام انگلستان ہے، انگلستان۔ اگر مرد آباد بھی کہنا ہے تو برطانیہ مرد آباد اور انگلستان مرد آباد، انگریز مرد آباد، وہ بعد میں تحفے میں پاکستان برطانیہ نے امریکہ کو دیا ہے، یہ گفٹ ہے اس کو۔ آپ توجہ کریں، داستان کیا تھی اور کیا بنا دیا گیا۔ گسالہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون سے نکل کے آگئے باہر، فرعونیت سے، فرعون سے آزاد، مصر سے نکل آنا یہ آدھی آزادی تھی، یہ نیم آزادی تھی، یہ ادھوری آزادی تھی۔ جب تک وطن نہیں بنتا، جب تک مملکت نہیں بنتی، جب تک سرزمین نہیں بنتی، صرف مصر سے نکلنا آزادی نہیں ہے، اپنی سرزمین پر آ کر آباد ہونا اور آزادی کے ساتھ اپنی سرزمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا یہ پوری آزادی ہے۔ لیکن آگے شیطان نے پھر بٹھائے ہوئے ہیں اس آزادی کے کاروان کے راستے میں، اس کے شاہراہ کے ہر موڑ پر ایک سامری بٹھایا ہوا ہے۔ موسیٰ کی قوم میں سامری پیدا ہوا، موسیٰ قوم کو آزاد کرا کے آئے اور واپس اللہ نے بلایا کہ آؤ میقات پہ، میقات پہ گئے، پیچھے سامری نے قوم ساری برباد کر دی، انہیں گسالہ بنا کے دیا، بچھڑا بنا کے دیا اور وہ بچھڑے کے پجاری بنا دیے۔ جب موسیٰ واپس آئے ساری قوم بچھڑا پرست، یہی کام اس ملت کے ساتھ ہوا، پاکستان کے ساتھ ہوا، سامری پیدا ہوئے، سامری نے آ کر لوگوں کو موسیٰ کے خلاف اکسایا، علامہ اقبال سے دور کیا اور آ کر انگریز پرست بنایا۔ سر سید نے محبت انگریزی اور انگریز کی اس ملت کے اندر پلائی، اشربا فی قلوبہم الانگلترا، ان کے دلوں کے اندر انگریز کی محبت کس طرح پلائی سر سید نے اور اس کے وارثوں نے۔ آج اقبال کسی گوشے میں، پاکستانی کے ذہن کے کسی خلیے میں، کسی سیل میں، ان کے جنس کے کسی جن میں ہمیں اقبال نظر نہیں آتا، پاکستان کے کسی بھی فرد کے کسی گوشے میں نظر نہیں آتا، لیکن ان کے سراپا وجود میں، ان کے معدے میں سر سید نظر آتا ہے، ان کے زبانوں پر سر سید نظر آتا ہے، ان کی کھوپڑیوں میں سر سید نظر آتا ہے اور ان کے گھروں میں سر سید نظر آتا ہے۔ دور کیا سامری نے، موسیٰ سے دور کیا اور سامری نے انگریز کا دوبارہ ہمیں شیدا بنا دیا، انگریز کا پرستار بنا دیا ہمیں۔ اور اب یہ ارض مقدسہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس میں مزید انگریز کو، فرعون کو تحفظ دیا گیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے شیعہ سنی نفرت پھیلائی؟ مفتی پیدا کیا گیا، یہ سامری ہیں اس قوم کے، وہ جو پاکستانی قوم کو تقسیم کرتے ہیں، کسی بھی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، یہ اس ملت کے سامری ہیں، یہ مفتی، تفرقہ باز مفتی، یہ تکفیری، یہ ناسبی، یہ اس قوم کے سامری ہیں۔ انہوں نے ان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مسلمان کی نفرت پیدا کر دی۔ وہ ذاکر اور خطیب جو شیعہ کو پاکستانی قوم مسلمان سے دور کرتا ہے، یہ سامری ہے اس ملت کا۔ یہ سامریوں نے ارض مقدسہ کو آلودہ کر دیا، برباد کر دیا، فتنے پیدا کر دیے۔ آج ارض مقدسہ پر کیا ہے؟ ارض مقدسہ پر دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، فرقہ واریت ہے اور فتنے اور فساد اور دہشت گردی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج آپ نے وزیر دفاع کا، چونکہ تازہ واقعہ ہے، تازہ بیان ہے، میں اس کو حوالے کے لیے پیش کرتا ہوں، ورنہ تاریخ بھری ہوئی اور آپ سب کے علم میں ہے۔ وزیر دفاع ہمارے موجودہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی افسر شاہی، افسر شاہی سے مراد یعنی سیکرٹری وزارت خانوں میں، ڈائریکٹر وزارت خانوں کے اور انسپیکٹر وزارت خانوں کے، یہ جنہوں نے پورا ملک کا ڈھانچہ، افسروں نے، کمشنرز ہیں اور مختلف جو ان کے عہدے اور رینکس ہیں، انہوں نے پاکستان لوٹا ہے اور پرتگال میں جا کر زمینیں خرید لی ہیں۔ بیوروکریسی نے، ملک کا موجودہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے، اور اسے جب چھیڑا گیا تو اس نے کہا میں نام لے کے بتاؤں گا کہ پاکستان سے لوٹ کے کروڑوں اربوں روپیہ پرتگال میں جا کے کس بیوروکریسی نے زمینیں خریدی ہیں؟ پاکستان میں آج کیا ہے؟ پاکستان کس کے حوالے کر دیا؟ ہمیں الجھا کے پاکستان ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا۔ آج پاکستان میں زمینوں پر، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے، ماحولیات کو تباہ کر کے، ڈی ایچ اے جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر سارا پیسہ عوام کی جیبوں سے نکال کے اور رائش کو ناممکن بنا کر یہ پیسہ بیرونی بینکوں میں منتقل کر دیا۔ اور یہ پیسہ کہاں سے نکالا گیا؟ یہ بحریہ جیسے، بحریہ کے مالک کے آج خود یہاں کی عدالتوں نے ان کو لٹیرا کہا ہے اور ملک سے باہر جا کر چھپ کے پناہ لیے ہوئے سمجھوتے کی اپیلیں کر رہا ہے۔ یہ اس ملت کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ مملکت ڈی ایچ اے والوں کی ہے، مملکت بحریہ والے سرمایہ داروں کی ہے، مملکت ان ثروت مندوں کی ہے، سیاستدانوں کی ہے، مملکت ججوں اور جرنیلوں کی ہے۔ اور یہی غلطی ہے، اس قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنی سرزمین مقدسہ جس کو اللہ نے کہا تھا قطب اللہ لکم، تمہارے لیے ہے، اس کو اپنے آپ کو لا تعلق کر کے، اپنے آپ کو اجنبی بنا کے، اپنے آپ کو بیگانہ رکھ کر اور یہ سرزمین ان کے حوالے کر دی۔ اور پھر انہوں نے سرزمین اتنی کمزور کی، اتنا اس کے اندر بحران کھڑا کیا کہ مودی کی رال ٹپک آئی کہ کمزور پاکستان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لو۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، پہلگام حملہ یہ نہیں ہے۔ میں کسی موقع پر انشاءاللہ کوشش کروں گا، جب تھوڑی سی مجھے فرصت ملے، تھوڑی ریسرچ کی، جو ہندوستان کے مودی کے حکمران بننے کے بعد جو ہندو متشدد جماعتیں ہیں اور بی جے پی اور اس سے جتنی شیو سینا اور دیگر جماعتیں جو اتحادی ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈروں کی باتیں جو پہلے انہوں نے کہی ہوئی تھیں، انہوں نے یہ کہا ہوا تھا اور یہ ریکارڈ پر ہے اور میڈیا کی خبریں ہیں یہ، کہ 2025 میں، یہ آج سے کئی سال پہلے، ہندوستان کے وزیروں نے، سیکرٹریوں نے، فوجیوں نے یہ بیان دیا تھا کہ 2025 میں پاکستان ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ یہ 2025 ٹارگٹ تھا، ڈیڈ لائن تھی کہ 2025 میں یہ کام کریں گے ہم، اور انہوں نے نام لیا تھا کہ 2025 میں بلوچستان ہندوستان ہوگا، 2025 میں راولپنڈی ہندوستان کا حصہ ہوگا۔ انہوں نے کہا لوگ تیاری کر رکھیں، ہندوستانی ہندوؤں کو، کہ 2025 میں پاکستان میں جا کر کس کس چیز پر آپ نے قبضہ کرنا ہے۔ یہ ان کی باقاعدہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں۔ اس لیے 2025 میں جو مارکا ہوا، حملہ ہوا، یہ پہلگام کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک پہلے سے پلاننگ تھی، اور وہ پلاننگ ایک مشترکہ باہمی ملک کے اندر اور ملک سے باہر، ارض مقدسہ وطن پاکستان کے اندر خائنین، جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں لائی گئیں، جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا، جنہوں نے فوج کے خلاف پروپوگنڈا کیا، فوج میں تقسیم پیدا کی، یہ سارا کام ملا ہوا تھا، مشترک تھا یہ سارا کام۔ اور اس سارے سینیریو میں 2025 ان کا ہدف تھا، لیکن اس احمق کو، مودی کو، یہ غلط فہمی ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ جو کچھ مجھے سگنل ملے ہیں، رپورٹیں آئی ہیں، پاکستان ہم نے تقسیم کر دیا ہے، عوام میں اور فوج میں جدائی ہو گئی ہے، فوج میں اقتدار پرستی پیدا ہو گئی ہے، فوج اب ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، اور ان کے اندر لالچ آ گئی ہے، جرنیلوں کے منہ، اربوں ڈالر جرنیلوں کے منہ لگائے گئے ہیں۔ توجہ کریں، دو طبقے جو خریدے گئے ہیں، ایک پاکستان کے مولوی، ان پاکستان کے مولویوں کے پاس اربوں روپیہ موجود ہے، یہ جتنے فتنہ باز ہیں، ان کے اکاؤنٹس دیکھیں، ملک کے اندر اور ملک کے باہر اربوں ڈالر ان کے پاس موجود ہیں، اور جرنیلوں کے پاس اربوں ڈالر موجود ہیں، یہ ڈالر ان کے منہ لگائے گئے۔ جس طرح خونخوار کے خون منہ خون لگ جاتا ہے اور وہ فقط خون پیتا ہے، ان ڈالر خوروں کے منہ ڈالر لگ گئے، اور پھر انہوں نے ڈالر کی خاطر ملک کمزور کیا، مل کے کمزور کیا، بیچ دیا پاکستان کو، اور کمزور کر کے باہر یہ سگنل بھیجا کہ پاکستان اب کمزور ہے، اس پر حملہ کر دو۔ اللہ نے بچایا، یہ اللہ نے بچایا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی فرد یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا، نہ فوج، نہ جرنیل، نہ کوئی سیاستدان، نہ وزیر اعظم، یہ اللہ نے پاکستان بچایا ہے، اللہ نے یہ سارا کچھ، جس طرح اللہ نے ارض مقدسہ بنائی تھی اور اس پر ایک نئی مملکت اور نئی قوم بنانے کے لیے اللہ نے موقع دیا تھا، ابھی بھی ارادہ خدا میں ہے کہ ہر چند 78 سال نہیں بنا سکے ارض مقدسہ کو آباد، اور ارض مقدسہ میں قوم اور ملت اور امت نہیں بن سکی، لیکن اس دفعہ مودی کے حملے سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے ارادے میں ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ارض مقدسہ آباد ہوگی، ارض مقدسہ پر اللہ کا نظام قائم ہوگا، اور ارض مقدسہ پر ایک قوم پیدا ہوگی، وہ اقبال کی قوم پیدا ہوگی جس کی آرزو اور تمنا اقبال کو تھی۔ یہ جو آج موجود ہے یہ سامری کی قوم ہے، جو بٹے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی میں مصروف ہیں، جو فرقہ واریت میں مصروف ہیں، جو قوم پرستی میں مصروف ہیں، جو علاقائیت میں مصروف ہیں، جو لسانیت میں مصروف ہیں، یہ سب سامری کی قوم ہیں۔ یہ گسالے، یہ بچھڑے، یہ ان مفتیوں نے، ذاکروں نے، اور ان سیاستدانوں نے، اور میڈیا کے سامریوں نے یہ گسالے بنا کے ان کو دیے اور ان کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے۔ لیکن اللہ کا پاکستان کو بچانا مودی کے حملے سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ وہ طبقہ موجود ہے جن کے لیے اللہ نے ارض مقدسہ کو آمادہ کیا تھا، اور وہ اس قوم کے اندر پیدا ہو، وہ طبقہ میدان میں آئے جو پاکستان کا اپنے آپ کو وارث سمجھے کہ ہم وارث ہیں پاکستان کے، یہ سرزمین ہمارے لیے ہے، یہ سرزمین اللہ کا ہدیہ ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں احساس بیگانگی، ہمارے اندر احساس اجنبیت، ہمارے اندر احساس دوری پیدا کیا گیا ہے کہ گویا پاکستان آپ کا نہیں ہے، پاکستان میں آپ اجنبی ہو۔ بے شک آپ کو اگر محروم کیا جاتا ہے تو آپ کا رشتہ پاکستان سے نہیں کٹتا، آپ کو تشدد کیا جاتا ہے، پاکستان سے آپ کا رشتہ نہیں کٹتا، فرعون کا رشتہ، امالکہ کا رشتہ ارض مقدسہ سے کٹ جائے گا، ملت پاکستان کا رشتہ پاکستان سے نہیں کٹ سکتا۔ جو توڑے گا وہ سامری جہنم چلا جائے گا، لیکن سرزمین مقدسہ ملت پاکستان کے لیے ہے۔ ابھی ادھورا سفر ہے، آزادی کا بالکل ادھورا سفر ہے، یعنی مصر سے نکل آئے لیکن ارض مقدسہ آباد نہیں ہوئی، اور قوم تشکیل نہیں پائی، امت تشکیل نہیں پائی، وہ امت جس کو راہبر دیکھ کر کہے کہ پروردگارہ مجھے قوم میں بھیج دے اور قوم کو میرے پاس بھیج دے، وہ قوم ابھی وجود میں نہیں آئی۔ وہ قوم شعور سے وجود میں آئے گی، وہ قوم بیداری سے وجود میں آئے گی، وہ قوم اس ملت کے اندر دینی شعور، اجتماعی شعور اور قومی شعور سے پیدا ہوگی۔ جن کاموں میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے، آج توجہ کریں، سنی شیعہ کے ہاتھوں اور شیعہ سنی کے ہاتھوں غیر محفوظ، اور انگریز دونوں کے ہاتھوں سے محفوظ۔ انگریز نے، ان سفید شیطانوں نے، ان گورے شیطانوں نے، گورے ابلیسوں نے غزہ برباد کر دیا، فلسطین تباہ کر دیا، بھوکے پیاسے ڈھانچے بنا دیے، اور ان بھوکوں کے اوپر بم مار رہا ہے یہ سفید ابلیس۔ لیکن پاکستان کا سنی بھی خاموش، پاکستان کا شیعہ بھی خاموش، پاکستان کا عالم بھی خاموش، پاکستان کا سیکولر بھی خاموش، پاکستان کا مولوی مفتی بھی خاموش، پاکستان کا ذاکر خطیب بھی خاموش، پاکستان کا سیاستدان بھی خاموش، پاکستان کا حکمران بھی خاموش۔ کیوں؟ اس ملت کے اوپر کیا افتاد آ پڑی ہے؟ کیا ہوا اس ملت کے ساتھ؟ کیا علامہ اقبال، وہ موسیٰ زمان جس کو اللہ نے اس ملت کی بیداری کے لیے پیدا کیا تھا، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس طرح بے حس ہو کر آپ رہنا، وہ تو یہ کہتا تھا کہ اگر کسی جگہ دور دراز افریقہ میں، ایشیا میں کسی کو کہیں کانٹا چبھے، پاکستان کا مومن بیتاب ہو جائے۔ آج کیوں بیتاب نہیں ہے؟ اس لیے بیتاب نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر جو بلا نازل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سنی کو بتایا گیا کہ تمہارا دشمن انگریز نہیں ہے، شیعہ ہے، شیعہ کو بتایا گیا، خود انگریز نے نہیں بتایا، اس سفید ابلیس کے ساملے ابلیسوں نے بتایا۔ ساملے ابلیس کون ہے؟ یہی جو مفتی ہیں، یہی جو ذاکر ہیں، یہی جو خطیب ہیں، یہی جو فرقہ باز ہیں، یہ جو فرقہ ساز ہیں، یہ سانولے ابلیس کے چیلے، یہ سفید ابلیس کے چیلے ہیں۔ انہوں نے، سفید ابلیس نے بتایا ہے کہ ایسا کام کرو کسی پاکستانی کو ہم سے نفرت نہ ہو، اور نہیں ہے، کمال کیا ان ابلیسوں نے، کسی پاکستانی کو فرعون سے نفرت نہیں ہے۔ آزادی تو تم نے انگریز سے لی تھی، قابض تم پر انگریز تھا، نفرت ہندو سے پیدا کر دی گئی، قابض تم پر انگریز تھا، نفرت سنی سے پیدا کرا دی گئی، قابض تم پر انگریز تھا، نفرت شیعہ کی تمہارے اندر پیدا کر دی گئی۔ اس لیے سیاست میں انہی کے اچکن پہنے ہوئے آتے ہیں، اور انہی کے ٹوپی پہنے ہوئے مدرسے سے نکل کر آتے ہیں، انہی کے دستارے پہنے ہوئے مدرسوں سے نکل کر آتے ہیں، اور آ کر قوم کو تفرقہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ عزیزان، اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ ارض مقدسہ تمہارے لیے ہے، یہ ارض مقدسہ اللہ کے نظام قائم کرنے کے لیے ہے۔ اگر اللہ کا نظام قائم نہیں کرنا ارض مقدسہ، تو رہبر تمہارے اندر نہیں بھیجوں گا، تمہیں تیہ کے زمانے میں ڈال دوں گا۔ پاکستان 78 سال سے تیہ کے زمانے میں ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیا ہوگا۔ اور آج جب پاکستان خطرے میں پڑا ہے، مودی نے، فرعون نے، سانولے ابلیس نے جب پاکستان کو دھمکی دی ہے، حملہ کیا ہے، تو ہم بھاگ کے سفید ابلیس ٹرمپ کے پاس چلے گئے، اس سے جا کر کہا ہے کہ اس سے بچاؤ ہمیں۔ انہی شیطانوں نے تو ہمارا یہ حال کیا ہے، جن کے پاس پاکستان بچانے کی بھیک مانگنے گئے ہو، انہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ یہ بڑی خطا ہے، یہی وہ چیز ہے، شعور جو ابھی تک پاکستان کے اندر بیدار نہیں ہوا۔ عزیزان، پاکستان پاکستانیوں کا ہے، پاکستانی ملت، پاکستانی نیشن، پاکستانی کلچر، پاکستانی قوم، اور پاکستان کی سرزمین، یہ وطن، وطن پاکستان پاکستانیوں کا ہے، پاکستان کا مالک پاکستانی عوام، پاکستانی قوم اور پاکستانی ملت ہے۔ یہ جو اقبال نے بتایا تھا کہ یہ بت، یہ تمہارے اندر جو فرقوں کے بت ہیں، نسل و رنگ و بو کے بت ہیں، یہ بت لے کر اگر ارض مقدسہ پر گئے تو ارض مقدسہ کو بت خانہ بنا دو گے، اور یہی ہوا۔ آج ارض مقدسہ پاکستان کی بت خانہ ہے، ہر جگہ بت پوجے جا رہے ہیں، کہیں پر پارٹی کا بت، کہیں علاقائیت کا بت، کہیں لسانیت کا بت، کہیں فرقے کا بت، کہیں شخصیت کا بت۔ اس بت پرستی میں رہبر آزادی کیوں آئے تمہیں نجات دینے کے لیے؟ اور ثابت ہو گیا، غزہ کے المیہ نے امتحان لے لیا سب کا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اس تی سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو منتخب کیا ہے، وہ آپ بنو۔ اس سرگردانی، اس ملت کی بے چارگی، اس ملت کے قسم پرسی، اس ملت کے کنفیوژن اور تیہ سے نکالو، مت بھاگو، پاکستان سے مت بھاگو۔ پڑھنے جاؤ، اس کو بھاگنا نہیں کہتے، پڑھنے کے لیے جانے کو بھاگنا نہیں کہتے، ملازمت کے لیے جاؤ، نوکری کے لیے جاؤ، پیسہ کمانے کے لیے جاؤ، تجربہ حاصل کرنے کے لیے جاؤ، کاروبار کرنے کے لیے جاؤ، لیکن اپنی سرزمین چھوڑ کے، ابلیس کی سرزمین پہ پناہ گاہ لے کے وہاں اپنی اولادوں کو نہ لے کے جاؤ۔ یہ حالت، تی کی حالت سے نکلنے کا یہ نہیں ہے راستہ۔ راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے وارث بنو، پاکستان کے مالک بنو، پاکستان کو جباروں سے آزاد کراؤ۔ وہ مودی جبار ہو، ٹرمپ جبار ہو، آپ توجہ کریں، ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ تیل کس ملک سے خریدنا ہے، گیس کس ملک سے خریدنی ہے، ٹماٹر کس ملک سے خریدنا ہے، تعلق کس ملک کے ساتھ قائم کرنا ہے، دوستی کس ملک کے ساتھ رکھنی ہے۔ جب ایک مملکت کو اجازت ہی نہ ہو، 25 کروڑ لوگوں کو اپنے فیصلوں کی اجازت نہ ہو، یہ اجازت ہمیں باہر سے دیں گے، اور پھر وہ آزاد ملک ہے؟ آزادی کا سفر ادھورا ہے کہ جب آپ مقروض ہو، آپ کے اوپر قرض ہے، اور مملکت ساری دیوالیہ بنا دی گئی ہے۔ آزادی کا سفر ابھی جاری ہے، بلکہ میں کہتا ہوں صرف پہلا قدم آزادی کا اٹھا ہے، دوسرا قدم بھی نہیں اٹھایا گیا، چونکہ اقبال آزادی کے لمحے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور اقبال کی جگہ سامری آ گئے، سر سید پرست آ گئے۔ سر سید کی نسل ابھی بیٹھی ہوئی ہے۔ فر فر انگلش بولتے ہیں، فر فر انگریز بنتے ہیں، اور اپنی کریمیں لگا کر کالے اور سانولے رنگ گورا کرنے کی کوشش میں ہیں، اور سب کے سب اس ملک سے بھاگ کے کسی انگریز کے غلام بننے کے چکر میں ہیں۔ یہ سامری نے یہ حال کیا ہے۔ اقبال کہتا تھا تمہارا یہ سانولا رنگ ہر گوری چمڑی پر اولویت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے آزادی حاصل کی ہے اور روئے زمین پر کسی بشر کے غلام نہیں ہو، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ اور بلال حبشی کالے رنگ کا اگر وہ آزادی حاصل کر لے، قریش سے آزادی حاصل کر لے، ابو لہب سے آزادی حاصل کر لے، ابو جہل سے آزادی حاصل کر لے، مغیرہ و ولید سے آزادی حاصل کر لے، تو پھر اس کے بعد یہ کالا رنگ خدا کو اتنا پسند آتا ہے، رسول اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو دین کا پیشوا بنا دیا جاتا ہے، اس کو دین کا مؤذن بنا دیا جاتا ہے، اس کو دین کا اعلان کرنے والا سپیکر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ عزیزان، ہمیں سوچنا ہے، اس نسل کو سوچنا ہے، چونکہ اس نسل کے چیلنجز دوسری نسلوں سے زیادہ ہیں۔ جس طرح ہمیں بتایا فرقے نے، جو فرائض بتائے ہم انجام دے رہے ہیں، جو قومی قبائلی فرائض ہیں وہ آپ انجام دے رہے ہو، جو سامریوں نے آپ کو فرائض بتائے وہ آپ انجام دے رہے ہو اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، ایک دفعہ جو قرآن فریضہ انجام دیتا ہے اس کو بھی بجا لو، جو اہل البیت فریضہ دیتے ہیں، جو رسول اللہ فریضہ دیتے ہیں، جو قرآن فریضہ مقرر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وطن کو آزاد کرو، ارض مقدسہ کو آباد کرو، اور ارض مقدسہ پر اللہ کا نظام قائم کرو۔ یہ فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا ہے۔ 14 اگست ہمارا دن ہے۔ 14 اگست اگرچہ سرکار مناتی ہے، ان سرکاروں کو آج اگر سرکار سے نکال دیں، آپ توجہ کریں، 14 اگست میں دلچسپی، ہمارے سابقہ جتنے جرنیل ہیں، بہت سارے ہیں، ابھی زندہ ہیں، محفوظ ہیں، ملک کے اندر ہیں، بہت سارے ملک سے باہر ہیں، 14 اگست کو یہ محب وطن کہاں ہیں؟ یہ ریٹائرڈ سارے، یا پاکستان میں نہیں ہیں، یا پاکستان میں ہیں لیکن 14 اگست کو اس کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے دھندے میں لگا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز، محب وطن ریٹائرڈ کہاں ہیں؟ 14 اگست کو کہاں ہیں؟ اسی طرح ریٹائرڈ بیوروکریٹ، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ پرتگال چلے گئے ہیں، خوب یہ کہاں ہیں؟ یہ سرمایہ دار محب وطن سارے کہاں ہیں؟ اب کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ 14 اگست ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ارض مقدسہ پر قبضہ کیا، ارض مقدسہ کو لوٹا، ارض مقدسہ سے کمایا، کما کے اپنی دولت باہر بھیج کے اب ریٹائرمنٹ کے زمانے میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ارض مقدسہ ہے کس کی ہے؟ ارض مقدسہ ان کی ہے، آپ کی ہے۔ اس لیے 14 اگست کو ارض مقدسہ پر اپنے ہونے کا ثبوت دو، ارض مقدسہ کے اپنے اپنائیت کا ثبوت دو، اور اس کو ایک الہی فریضہ سمجھ کر انجام دو، اس کو عبادت سمجھ کر انجام دو۔ یہ سیاست نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ کوئی سیاست ہے اور کوئی حربہ ہے، نا، ہمیں جس نگاہ سے دیکھا جائے، شیعہ کو پاکستان میں جو جبارین پاکستان پہ قابض ہیں، شیعہ کی نسبت منفی نگاہ رکھتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، انگریز کے اداروں کے فارغ و تحصیل ہیں، اور انگریزوں نے ان کو شیعہ کی نفرت گھٹی میں پلائی ہے، یہ سامریوں کی اکیڈمیوں کے پلے ہوئے ہیں، لہذا ان کی پاکستانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، لیکن شیعہ مکتب علی کا پروردہ ہے، مکتب حسین کا پروردہ ہے، مکتب امامت کا پروردہ ہے، اور مکتب امامت میں امام زین العابدین علیہ السلام، جس زمانے میں حکومت نے، جبار حکومت بنو امیہ کی یزید کی، جس نے امام زین العابدین کا سارا خاندان نابود کر کے تباہ کر دیا، اور انہیں قید بنا کر انہیں درباروں اور بازاروں میں بھیجا، اب صحیفہ اٹھا کے دیکھیں، وہی امام زین العابدین جو بنو امیہ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں اور تنہا ہیں، اور جبر و تشدد ان کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی صحیفہ کی دعا میں کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سرزمین اسلام کے لیے، وطن کے لیے۔ حفاظت سرزمین اسلامی کے لیے، اگرچہ یزیدیوں کے قبضے میں ہے، یزیدیوں کے قبضے میں آنے سے سرزمین کا تقدس ختم نہیں ہوتا۔ بنو امیہ اگر اسلامی سرزمین پر قبضہ کر لیں تو اسلامی سرزمین کا تشخص ختم نہیں ہوتا۔ آپ کا جو کام کرنا ہے وہ اپنے وطن سے دوری نہیں، بنو امیہ سے نفرت کرنی ہے، جباروں سے نفرت کرنی ہے، ظالموں سے نفرت کرنی ہے، ارض مقدسہ کو آزاد کرانا ہے۔ شیعہ کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، ہر موقع پر کی جاتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، پارا چنار میں زائرین کے ساتھ اور بہت مواقع کے اوپر یہ ظلم و تعدی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ پاکستان سے دستبردار ہو جائے گا، نہیں ہوگا، چونکہ پاکستان بنانے والا رہبر قائد اعظم شیعہ تھا، قائد اعظم شیعہ تھا، قائد اعظم کے معاونین، مکتب امامت سے تعلق رکھنے والوں نے یہ ارض مقدسہ تحفے میں ہمیں دی ہے۔ تو جن کے پیشواؤں نے یہ زمین تحفے میں دی ہے، ان کی وارثوں کو اور ان کے آنے والی نسلوں کو کہو اس سرزمین سے دستبردار ہو جائیں۔ نہیں ہونا، ہم نے پاکستان سے دستبردار نہیں ہونا، پاکستان پہ اپنا حق جتلانا ہے اور پاکستان کی ارض مقدسہ کو پاک کرنا، مقدس ہے، اس کا نام ہی پاکستان، یعنی ارض مقدس، ارض پاکیزہ ہے، اس ارض پاکیزہ کو پاک کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ جوانوں کا فریضہ ہے۔ لہذا عزیزان، اس دن کو یہ پاکستان کے لیے یوم اللہ ہے، یہ یوم اللہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، اور ایرانی ملت نے شجاعانہ جواب دیا، اپنے رہبر کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بعد میں جب خطرات کم ہوئے اور رہبر ملت کے اندر آئے، 9 محرم کو شب عاشور رہبر نے جو نوحہ پڑھوایا وہ وطن کا نوحہ تھا، ترانہ تھا وطن کا، نوحہ خان آیا عزاداری کرانے کے لیے۔ شب عاشور ہے، اب پرسوں انشاءاللہ 40 ہے، شب 40 ہے، آج سمجھو 40 سے پہلا دن ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام سے کس طرح رہبر نے وہاں پر نوحہ خان کو کہا کہ شب عاشور ہے، شب شہادت امام حسین ہے، وطن کا نوحہ پڑھو، اور انہوں نے، وہ پہلے ترانہ تھا، وہ کسی اور گلوکار نے ایران کا ترانہ پڑھا تھا، اور نوحہ خان کو رہبر نے فرمایا اس کو نوحہ بنا، اس پہ ماتم کرا، اور وطن کا نوحہ رہبر نے خود پڑھوایا، اور وہ رہبر نے خود سنا اور حکم دے کر پڑھوایا۔ خوب، ظاہر ہے اگر سرزمین وطن کی اہمیت ہوگی، وطن ہوگا تو ولایت فقیہ کا نظام ہوگا، وطن ہوگا تو امامت کا نظام ہوگا، اگر وطن ہی پر قبضہ ہو گیا، وطن ہی تباہ ہو گیا، تو کہاں یہ سارے کام کرو گے۔ اس لیے یہ ایک یوم اللہ کے طور پر ہمارے لیے، ایران کے لیے ان کے اپنے ایام اللہ ہیں، جو ایرانی انقلابی ایام اللہ، ہمارے بھی ایام اللہ ہیں جو انقلاب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو ایران کے مخصوص دن ہیں وہ ایران کے مخصوص دن ہیں، لیکن جو پاکستان کے ایام ہیں وہ پاکستان کے ایام اللہ ہیں۔ حقیقتاً میرے سامنے قرآن ہے، میں اس قرآن کو گواہ قرار دے کے کہتا ہوں کہ 14 اگست ملت پاکستان کے، مسلمین پاکستان کے لیے یوم اللہ ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ دن ہے، یہ اللہ کا چنا ہوا دن ہے، اور یوم اللہ کی طرح اس کو آپ نے انشاءاللہ منانا ہے۔ آپ پاکستان کی قوم کو، یہ جوان دستہ پاکستان کی قوم کو یوم اللہ 14 اگست منانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، شعور بیدار کر رہے ہیں، ان کو سامریوں سے دور کر کے اپنی سرزمین سے ان کا محبت بڑھا رہے ہیں، اور اس لیے آپ نے یہ میدان چنا ہے اور اس میدان کے اندر آئے ہو۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ جو اقبال کا تھا کہ میں ایک ایسی نسل کا انتظار کر رہا ہوں کہ جو آئیں گے اور آ کر میرا پیغام سنیں گے اور سن کر میری سرزمین کو وہ بنائیں گے جو اقبال چاہتے تھے. ابھی تک 78 سال میں سر سید کے پیروکاروں نے سر سید کا پاکستان بنایا ہے, اب اقبال کا پاکستان رہتا ہے. اقبال کے پاکستان کا صرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے اور وہ ہندوستان سے جدائی ہے, انگریز سے ظاہری جدائی ہے, انگریزی سے, انگریزی کلچر سے, انگریزی فکر سے, انگریزی تہذیب سے نجات ابھی نہیں ملی. اس لیے اقبال کی آزادی کا سفر جاری ہے اور ملت اقبال نے انشاءاللہ پرچم آزادی اٹھانا ہے, اور یہ پرچم پاکستان پرچم آزادی ہے. اس پرچم کو انشاءاللہ, اس تہذیب کو, سرزمین کو, مملکت کو, وطن کو اور قوم کو آزادی دلا کر یہ پرچم اگلی نسل کے حوالے کرنا ہے. سب مل کے, سب عزیزان مل کے دونوں ہاتھ مٹھیاں بنا کر ثبوت دو. بیدار جوان ہو تو وطن کی آزادی کا پرچم اٹھاؤ ان ہاتھوں سے اور اس کو تکمیل تک پہنچاؤ, ادھورا نہیں چھوڑنا. سب مل کر یہی شعار جواب دو گے, آزاد وطن, آزاد وطن, آزاد وطن, آزاد وطن, آزاد وطن, آزاد وطن. جتنی جمعیت ہے اتنی آواز نہیں ہے, آواز جمعیت سے زیادہ ہونی چاہیے. اتنی آواز نکالو کہ بند مسجد کے اندر ہو, آواز گونجنی چاہیے آپ کی. مل کے سارے, آزاد وطن, آزاد وطن, آزاد وطن, آزاد وطن, آزاد وطن. انشاءاللہ کل 14 اگست دن جوانوں نے جامعہ کے اندر بھی اور باہر بھی لاہور شہر میں انشاءاللہ پوری ملت کو پیغام دینا ہے وطن کی آزادی کا, جوانوں کی بیداری کا اور وطن کے دفاع اور حفاظت کا. بیٹھے رہیں, نہیں اٹھیں, بیٹھے رہیں, اپنی جگہ پر واپس جا کے بیٹھیں جو اٹھے. انشاءاللہ نظم کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, دنیا ساری آپ کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہوگی اور اس میں آپ نے انشاءاللہ, گرمی ہے, حبس ہے, لیکن یوں نہیں کہ گرمی اور حبس ہمیں اتنا مغلوب کر دے بنی اسرائیل کی طرح کہ ہم سائے میں بیٹھے رہیں تو اللہ ہمیں دکیل کے تی میں ڈال دے گا. کہ اگر وطن کے قدردان نہیں ہو تو انہا محرمت علیکم, یہ وطن حرام ہو گیا ہے تم پر, ممنوع ہو گیا ہے. وہ جو پاکستان چھوڑ کے لوٹ کے بھاگے یا بغیر لوٹے بھاگے, یہ وہی آیت ہے, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ, یہ وطن تمہارے لیے ممنوع ہو گیا, حرام ہو گیا ہے. ابھی آپ وہ کام مت کرو کہ ہمارے لیے بھی یہ خطاب ہو کہ اِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ, ہم پر وطن حلال ہے اور ہم اس کے پاسبان ہیں, ہم اس کے نگہدار ہیں. ہر چند اقتدار پرست اقتدار میں آئیں اور حب وطنیت کے نعرے لگائیں, جو بھی کریں وہ ریٹائرمنٹ تک یہ تنخواہ لیتے ہیں ان باتوں کے, حب وطنی کی تنخواہ لیتے ہیں, لاکھوں روپیہ, ملینز روپیہ حب وطنی کی تنخواہ لیتے ہیں. لیکن آپ نے حب وطن دکھانی ہے اپنی قربانی دے کر, اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر تیار ہیں. اب ایام عزا بھی ہیں, 40 بھی ہے اور آپ نے 14 اگست بھی, تو انشاءاللہ جذبہ حسینی, ولولہ حسینی اختیار کر کے آپ نے 14 اگست کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ پاکستان میں منانا ہے اور پھر ہمیشہ پاکستان کے لیے اس جذبے کو فروغ دینا ہے انشاءاللہ ہم نے, تاکہ سرزمین مقدسہ میں, سرزمین پاکستان میں ملت پاکستان بھی بنے جو ابھی نہیں ہے. سرزمین ہے قبضے میں فرقوں کے اور تنظیموں کے اور اقتدار پرستوں کے, یہ قبضہ چھڑا کر پاکستانی قوم اور پاکستانی نیشن اس میں آباد کرنی ہے. اور یہ کام کتنا اعلیٰ ہوگا کہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے یہ کام لے انشاءاللہ, اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ان جوانوں کو بیداری و شعور عطا فرما، خداوندہ ان کو اپنے وطن کے دفاع کی توفیق عطا فرما، وطن کی ترقی کی توفیق عطا فرما، اور وطن کی خوشحالی کی توفیق عطا فرما، اور اس وطن کو اندرونی بیرونی ظالموں سے، لٹیروں سے اور ڈاکوؤں سے پروردگارہ ملت کو، ان جوانوں کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.